شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقتدار صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا اثر جونپوری صاحب کے اشعار پیش کروں.
نگاہوں میں میری سما میرے مولا.
ماشاءاللہ سبحان اللہ اور آمین آمین.
نگاہوں میں میری سما میرے مولا, مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا. نگاہوں میں میری سما میرے مولا, مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا. کیا میں نے اغیار سے دل کو خالی, کیا میں نے اغیار سے دل کو خالی. میرے خانہ دل میں آ میرے مولا. کیا میں نے اغیار سے دل کو خالی, میرے خانہ دل میں آ میرے مولا. جسے میں نے پرکھا جدھر میں نے دیکھا, تجھے ہر جگہ میں نے موجود پایا. جسے میں نے پرکھا جدھر میں نے دیکھا, تجھے ہر جگہ میں نے موجود پایا. تو ہر چیز میں ہے نہا میرے مالک, تو ہر چیز میں ہے نہا میرے مالک, تو ہر شے میں جلوہ نما میرے مولا. مجھے چاہیے صرف تیری توجہ, مجھے چاہیے صرف تیری توجہ, نہیں غیر سے مجھ کو کوئی توقع. مجھے چاہیے صرف تیری توجہ, نہیں غیر سے مجھ کو کوئی توقع. تجھی سے میں فریاد کرتا ہوں ہر دم, تو ہی ہے میرا آسرا میرے مولا. تجھی سے میں فریاد کرتا ہوں ہر دم, تو ہی ہے میرا آسرا میرے مولا. کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے, بجز تیرے کوئی سہارا نہیں ہے. کوئی نہیں ہے مجھے اب جدائی کا یارا نہیں ہے ندے فرقتوں کی سزا میرے مولا مجھے اب جدائی کا یارا نہیں ہے ندے فرقتوں کی سزا میرے مولا یہ مانا کہ بندہ یہ عاصی پڑا ہے یہ مانا کہ بندہ یہ عاصی پڑا ہے مگر تیری رحمت سے پالا پڑا ہے یہ مانا کہ بندہ یہ عاصی پڑا ہے یہ مانا کہ بندہ یہ عاصی پڑا ہے مگر تیری رحمت سے پالا پڑا ہے تیرے عشق کا ایک سوال ہی کھڑا ہے تیرے عشق کا ایک سوال ہی کھڑا ہے شراب محبت پلا میرے مولا تیرے عشق کا ایک سوال ہی کھڑا ہے شراب محبت پلا میرے مولا نگاہوں میں میری سما میرے مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا کیا میں نے اغیار سے دل کو خالی میرے خانہ دل میں آ میرے مولا
ماشاءاللہ جی جزاک اللہ بہت خوب بہت خوب بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین میرے انتہائی معزز سامعین میرے بزرگوں اور دوستوں مسلمان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مومن کی حالت بھی بڑی عجیب ہے نعمت ملی شکر ادا کیا تو بھی جنت کا راستہ ہے اگر کوئی آزمائش آئی اس پر صبر کیا تو بھی جنت کا راستہ ہے تو مومن شکر کے راستے سے بھی جنت میں پہنچے گا انشاءاللہ اور جو ہے صبر کے راستے سے بھی جنت میں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شاکرین بندوں میں داخل و شامل فرما لے وقلیل من عبادی الشکور اور دوسری جگہ آتا ہے وقلیل ما تشکرون میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانوی نور اللہ مرقدہ کی یہ دعا لازمی تھی کہ اللہ اپنے قلیل بندوں میں، شکر گزار بندوں میں داخل و شامل فرما لے. اور یہ بڑی جامع معنی دعا ہے، کیونکہ جب بندے کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں نا تو نعمت کی ناقدری شروع ہو جاتی ہے. مثلا ماں باپ حیات ہیں، ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی، ماں باپ کی ناقدری ہوتی ہے. جبکہ ماں باپ ایسی نعمت ہیں کہ ان کے علاوہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب دوسری مل سکتی ہیں، لیکن ماں باپ دوسرے نہیں مل سکتے. آج ہی ہمارے ایک دوست کے ہاں ایک لڑکا کام کرتا ہے، 28-30 سال 32 سال عمر ہے، آج اس کے ہاں پانچواں بچہ پیدا ہوا، آدھے گھنٹے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. بہرحال دل تو بڑا دکھا ہوا، پانچ بچوں کی ماں، بچے چھوٹے چھوٹے معصوم. بہرحال جو اللہ کرتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے، اللہ جو کرتے ہیں وہ بہتر ہے. شہادت کی موت ہے یہ. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جب ماں بچہ جنتی ہے تو گویا اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، وہ موت کے راستے سے گزرتی ہے. اور ہم سب کی ماں نے ہمیں موت کے راستے سے گزر کر، اتنی تکلیف اٹھا کر مجھے اور آپ کو ظاہری وجود اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے دیا. اب وہ ماں جب اپنے بچوں کو دیکھے کہ وہ نافرمان ہیں، وہ باپ یہ دیکھے کہ یہ بچے نافرمان ہیں، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ان ماں باپ کو. چنانچہ قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالی نے اپنا سب سے بڑا حق، اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے اور سب سے پہلا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک کی نفی کی، وہاں وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا، بارہا فرمایا. تو میرے بھائی، جب نعمت ملی ہوئی ہے نا تو ناقدری ہے، اور جب نعمت چھن جاتی ہے، صحت کی نعمت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں ایک چیز کیا ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. آج صحت ہے، ماشاءاللہ زمین پر سجدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کل کو بڑھاپا آ جائے گا، اللہ نہ کرے گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، اب زمین پر سجدہ نہیں مل رہا، ٹھیک. تو ابھی کے سجدے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ابھی کی صحت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز کے اندر یہی معاملہ ہے کہ جب نعمت ملی ہوئی ہے تو ناشکری ہے، جب نعمت چھن جاتی ہائے 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 کرتے رہ جاتے ہیں. تو نعمت کی قدردانی، جس نے کی وہ کامیاب. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ہمارے استاد یاد کرایا کرتے تھے جب بھائی قاف سے بڑے قوف سے نا، حالانکہ قوف بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا، یہ ہم اردو والوں نے بنایا ہوا ہے، یہ ہم اردو والوں کا قوف ہوتا ہے اور کاف چھوٹا. بھائی کاف تو الگ ہے، قوف الگ ہے. حالانکہ اے بی سی ڈی پڑھے گا نا تو سیدھی پڑھے گا، جب الف با تا سا پڑھے گا نا تو قوف اور کاف ملا دے گا. جیسے ہم سب کے گھروں میں آج ہو سکتا ہے کیما پکاؤ، کیما، بھائی کیما نہیں پکتا، قیما پکتا ہے، ٹھیک ہے. حروف کی تصحیح ضروری ہے، لیکن کیا ہے، ہم کہتے ہیں طارق صاحب، طارق صاحب، طارق صاحب نہیں ہوتا، طارق صاحب ہوتا، اور آخر میں قلقلہ بھی ہوتا ہے، ویسے ہی ان کے جھٹکے بہت ہیں. طارق بھائی کو پتہ چلا میں ان کی غیبت کر رہا ہوں، تب ہنس رہے ہیں، ہنستے رہے ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ، ہاں ہنستے بستے رہے، اللہ تعالیٰ ہنساتا رہے، صحیح ہے جی. تو طارق ہوتا ہے، طارق نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ یہاں طارق ہوتا ہے، طارق صاحب، طارق صاحب، صاحب، اور کہیں کہیں اگر غصہ ہوتا ہے طارق صاحب، طارق صاحب، بھائی وہ صاحب تھوڑی ہے، صاحب ہے، صحیح ہے جی. بھائی وہ غصے میں نکل جاتا ہے، کیا کریں. امام صاحب جو ہوتے ہیں کمیٹی کے لیے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ کمیٹی صاحب، وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ صاحب کہہ رہے ہیں، امام صاحب کبھی بھی صاحب نہیں کہتے، کہتے یہ صاحب پہ ڈستے رہتے ہیں. جب دیکھو ان کا کام ڈستے رہنا ہے. تو میرے بھائی نعمت کی قدردانی, حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل بڑے قوف سے, ہمارے استاد یاد کرایا کرتے تھے بھائی قوف سے قاتل قوف سے قابل, صحیح ہے جی, آج کل لکھا ہوا ہے بنو قابل, ہاں لیکن یہ حابیل اور قابیل ہیں تھوڑے سے نا, قابیل دو بیٹے ہیں, ایک فرما بردار ہے ایک نافرمان ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر شروع میں نسل بڑھانے کے لیے کیا ایک صبح لڑکا پیدا ہوتا لڑکی پیدا ہوتی, شام کو ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی, صبح والے کی شادی شام والے سے, شام والے کی شادی صبح والے سے. اللہ کا کرنا حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی جس کو قابیل کی بیوی بننا تھا وہ کم صورت تھی, اور جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی. اللہ کا حکم تھا صبح والے کی شام والے سے شادی کراؤ, شام والے کی صبح والے سے شادی کراؤ, لیکن یہ اس پر راضی نہ ہوا کہ نہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب ناشکری کا پہلو شروع ہو گیا, حالانکہ اپنے والد کو دیکھ رہے ہیں کہ نبی ہیں, اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں, لیکن اللہ کے حکم کو توڑا کیوں؟ ناشکری کی وجہ سے. آدمی ناشکرا جب بنتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس سے چھننا شروع ہو جاتی. اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا بھائی, آدم علیہ السلام نے کہا دونوں اپنی اپنی قربانیوں کو پیش کرو. حابیل نے, وہ زراعت کا کام کرتا تھا, تو حابیل نے کچھ ترکاری وغیرہ جمع کی, سبزی جمع کی, اور قابیل کا کام چونکہ بکری وغیرہ کا تھا اس نے بکری ذبح کی اور ایک جگہ جا کر رکھ دی. اس زمانے میں جس کی قربانی جس کا صدقہ قبول ہوتا تھا آگ آسمان سے آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی. حابیل کا صدقہ قبول ہوا, اس کی آگ آئی جلا دی, بتا دیا فیصلہ ہو گیا کہ حابیل کی شادی شام والی سے ہوگی اور قابیل کی شادی صبح والے سے ہوگی چاہے کم صورت ہو. لیکن اس کے دل میں یہ بات نہیں آئی, آگے بڑھا اور کہا میں تمہیں قتل کروں گا. چھٹے پارے کے نصف پر یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا, لیکن حابیل نے شکر گزاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر تم میری طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے بھی میں تمہیں قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, میں صبر کروں گا, میں صبر کروں گا. قابیل نے قتل کر دیا. جب انسان گناہ کرتا ہے نا اللہ اس وقت اس کی عقل کو چھین لیتے ہیں, جب ہی تو آدمی گناہ کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے. اب جب قتل کر دیا, حابیل سے پہلے اس وقت تک کسی کی موت واقع نہیں ہوئی تھی, پتہ ہی نہیں تھا کہ اگر موت کے بعد کے احکامات کیا ہیں. ہاں دفناؤں گا, جلاؤں گا, سمندر برد کروں گا, دریا برد کروں گا, کیا کروں گا, پتہ ہی نہیں تھا. اور جب عقل چھنتی ہے تو اور زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں, عقل چھن گئی اللہ کا عذاب. ہاں تو اب نادم بیٹھا ہوا ہے کیا کروں, اللہ نے دو کوے بھیجے, ایک نے دوسرے کو مارا, مختصر عرض کرتا ہاں تفصیلی قصہ ہے, اور اس نے اپنی چونچ سے کرید کرید کر مٹی کو کھودا اور قبر بنا کے اپنے دوسرے کوے کو اس میں ڈال دیا. کہنے لگے ہائے میری عقل کو دیکھو کہ میں اس غراب اس کوے سے بھی کم عقلا نکلا. فاصبح من النادمین, اللہ فرماتے پھر ندامت والوں میں سے ہو گیا. ہاں اب قتل کرنے کے بعد آپ جتنے کیسز ہیں اٹھائیے, مجھ سے غصے میں ہو گیا تھا, صحیح ہے جی. کیا طلاق اور قتل پیار میں ہوتا ہے؟ یار تو ویری گڈ لگ رہا, ڈس ڈس ڈس. بیگم صاحبہ آج آپ کیا سجی ہیں ماشاءاللہ, یار کیا زبردست آپ کا لگ رہا ہے معاملہ, جائیے فائر 1 2 3. ہاں ایسا ہوتا ہے, یہ دو کام تو ہوتا ہی غصے کے اندر ہے نا بھائی. غصے کے اندر قتل کر دیا, اس کے بعد جب پولیس پکڑتی ہے تو آپ جناب معاف کر دو جی, معاف کر دو جی, معاف کر دو. کیوں معاف کر دو؟ غصے میں ہو گیا تھا, آپ نے غصے میں دوسرے کو جناب جان لے لی. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سمجھ عطا فرمائے. تو میرے ساتھیوں کہنے کا مقصد یہ کہ ناشکری وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالی اپنی نعمتوں کو چھین لیا کرتے ہیں. اللہ فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم. ہاں لام بھی تاکید کا ہے, علماء بیٹھے ہیں اس لیے بتاتا چلوں, اور نون بھی تاکید کا ہے. ہاں کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ضرور بھی ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا, دنیا کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا اور آخرت کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید تو میرا عذاب بہت سخت ہے. میرا عذاب بہت سخت ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی, 80-82 لوگ ایمان لے کر آئے, جہاں جاتے تھے مارے جاتے تھے, بسا اوقات قوم اتنا مارتی تھی کہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور لوگ ان کو مردہ سمجھ کر میدان میں ڈال آتے تھے. پھر جب اٹھتے تھے تو وہی بات توحید کی دوبارہ شروع کر دیتے تھے. نبی کا عزم ہم جیسا نہیں ہوتا, نبی کا عزم جو ہے وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. لیکن 950 سال کے بعد جب بہت ہو گئی نا, جب بہت زیادہ قوم کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر بددعا جاری کروا دیتے ہیں. بھئی 950 سال سے پہلے بددعا کر دیتے نہیں, اب اللہ کا غضب اس قوم پر اترنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کی زبان پر بددعا جاری کروا دیتے ہیں. اسی طرح میرے ساتھیوں یاد رکھنا, جب اللہ کا غضب اترنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی زبان پر بھی بددعائی الفاظ جاری کروا دیتے ہیں اور پھر آدمی تباہ و بربادی کے راستے پہ چلتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو کہنے لگے قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے اللہ کسی کو بھی نہ چھوڑیے گا, ایک ایک کو چن چن کے تباہ و برباد کر دیجیے. انک ان تذرہم یضلوا عبادک, اگر آپ ان کو چھوڑیں گے نا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. اور ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, اور اگر بچے بھی جنیں گے تو وہ فاجر اور کافر ہوں گے. سب کو ختم کر دیجئے, بددعا جاری ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا آپ کشتی بنائیے. اب جب وہ کشتی بناتے تھے تو یہ ہنستے تھے سارے کے سارے, آ کے بیوقوف آدمی فلانا فلانا, جیسے آج کل کے دینداروں کو بیوقوف کہا جاتا ہے. لیکن میرے پیارے بھائی, میں آگے لفظ نہیں کہوں گا, بے وقوف ہاں وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے دور ہٹا ہوا ہے. لیکن زمانہ ایسے ہی چلا آ رہا ہے شروع سے کہ جو دین پر ہوتا ہے اس کو نعوذ باللہ مجنون, بے وقوف, پاگل, نہ جانے کیا کیا القابات سے نوازا جاتا ہے. تو ان القابات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دل میں یہ سوچنا چاہیے میرے نبی کو انک لمجنون کہا گیا, ہاں تو غیر اختیاری سنت ادا ہو گئی. اگر لوگ ایسے اللہ کے دیوانے بنو, مولانا روم فرماتے ہیں تم اللہ والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ لوگ تم کو مجنون نہ کہنا شروع کر دیں. جب تمہیں لوگ مجنون کہنا شروع کریں سمجھو اللہ کی محبت ملنا شروع ہوئی ہے. جب آپ داڑھی رکھیں گے نا لوگ کہیں گے ارے میاں ابھی کہاں سے عمر آ گئی تمہاری داڑھی رکھنے کی, صحیح ہے, ارے یہ کیا عمر ہے, ارے یہ تو بچی ہے ابھی سے پردہ کرا رہے ہیں. الحمدللہ خانقاہ میں چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی ہیں اور 3 سال کی بچی ماشاءاللہ نقاب لگا کر آتی ہے, اور کبھی وہ مجھ سے ملنے خانقاہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آتی ہے نقاب پھر بھی نہیں ہٹاتی ماشاءاللہ سے, 3 سال کی بچی. جب ہم بچوں کو لے کر آئیں گے تو ایسا ذہن بنے گا نا بھائی, بچی نقاب ہی نہیں ہٹاتی ماشاءاللہ. اب اس کی بچی کی بچپن سے عادت بن گئی نقاب نقاب نقاب, اس کو بڑے ہو کے کیا مشکل ہے, اس کو کوئی مشکل نہیں, بلکہ حیا کا ایک حصہ ہے, عورت کی حیا کا حصہ ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو اپنے بچوں کو لانے میں جھجکا مت کریں. خواتین بچے تنگ کرتے ہیں, بچے تو ہر جگہ تنگ کرتے ہیں, تو آپ کے گھر میں بھی تنگ کرتے ہوں گے, جی کرتے ہوں گے, گھر سے باہر نکال دیجئے. یہ کوئی بات ہوئی بچے تنگ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر بھی بچے تنگ کرتے تھے. بچے تو بچے ہوتے ہیں نا بھائی, آپ لایا کریں, آہستہ 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 ان کا ذہن بنے گا. ہاں جب بچے نیچے بیٹھے ہوں گے داڑھی والوں سے محبت ہوگی, بچیاں اوپر بیٹھی ہوں گی برقعے سے محبت ہوگی, پردے سے محبت ہوگی. ہاں شروع سے اس لائن کی طرف چلیں گی اور آسان ہو جائے گا پھر عمل کرنا. بہرحال نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں دیکھو ہاں کیسے بے وقوف ہیں, یہ کشتی پہ سوار ہوں گے. ہاں کشتی پہ سوار ہوں گے. اللہ فرما رہے ہیں آپ ہماری نگرانی کے اندر, بِعَيُنِنَا, ہماری نگرانی کے اندر آپ یہ کام کریں. کشتی بن رہی ہے, جب کشتی تیار ہوئی تو ان میں سے ایک بدماش نے جا کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر پہانا کر دیا. ایک نے کیا تو دوسرا بھی ظاہر بات ہے, آپ کو پتا ہے آج کل تو یہی نظام چل رہا ہے نا, ننگا ہو کے آ جائے کہتے ویلڈن اسٹائل یار, شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو, کیا عجیب سا لگ رہا ہے, یہ عجیب سی بات نہیں ہے.
چڈا پہن کے آئے اس کو کوئی تانا نہیں دیتا, کہ بڑے میاں اسمارٹ بن گئے, ہاں بڑے صاحب اسمارٹ بن گئے. اور اگر اسی بڑے صاحب نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی, کہتے یار عجیب سا, یار آپ عجیب سا نہیں لگ رہا. بھائی بڑے صاحب کا ستر نیچے تھوڑی ہے. ہاں بعض لوگوں کی آنکھیں بہت گندی ہوتی ہیں. میں امام لگا اس وقت, ٹھیک جوانی تھی, تو اس میں الحمدللہ بزرگوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی نسپنڈلی شلوار رکھنے کی. نسپنڈلی شلوار رکھے وہ امامت کر رہا ہوں, میرے پاس مسجد کمیٹی کے ایک صاحب آئے, صدر پاکستان صاحب تشریف لائے, اور فرماتے ہیں وہ سامنے گھر بن رہا ہے نا مگر جی, وہاں سے ایک مزدور نماز پڑھنے آتا ہے, کہ بہت اچھی بات ہے. کہ وہ کہہ رہا تھا امام صاحب کی شلوار نسپنڈلی ہوتی ہے, میری نظر خراب ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آگے نہیں سمجھاؤں گا. اب اس کی نظر کا میں کیا کروں؟ اگر مثال کے طور پہ آج بھی پٹیل صاحب کو بھائی آپ کو دیکھ کے شہوت ہو رہی, ابھی تو میں برقع پہن کے آؤں گا. ایسے ایسے لوگ ہیں, اللہ ہماری اصلاح فرما دے, بس اللہ ہماری اصلاح فرما دے. تو نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر ایک نے پخانا کیا, دوسرے نے بھی کر دیا, ہنس رہے ہاں ہاں, یہاں تک کہ ساری کشتی کو انہوں نے گندگی سے لت پت کر دیا. اللہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو. صحیح, ان کے اندر خارش کی بیماری بھیج دی, جس کو دیکھو یوں یوں کر رہا ہے, یوں یوں کر رہا ہے, یوں یوں کر رہا ہے, خارش ہو رہی ہے, اور ایک منٹ کے لیے بھی سکون نہیں ہے, ایک منٹ کے لیے بھی سکون نہیں ہے. جیسے دو بچے تھے لڑکے, ہاں ایک کی ناک بہتی رہتی تھی, ایک کو خارش ہوتی رہتی تھی. ان کا رشتے کا معاملہ آیا تو ابا نے ان کو کہا کہ بھائی تو کھجاتا رہے گا, تو ناک صاف کرتا رہے گا تو رشتہ کیسے لگے گا؟ لڑکی والے تو کہیں گے یہ نکوڑیا ہے. صحیح جی, یہ خارش ہی ہے, اس سے ہم اپنی لڑکی کو کیسے بیاہ دیں؟ تو تم جو دونوں تھوڑی دیر کے لیے نا صبر کر کے بیٹھ جانا. صحیح, اور لڑکی والوں کے سامنے, لڑکی کے باپ کے سامنے خدا را تم ایسی کوئی حرکت مت کرنا کہ تم نکوڑیے کہلاؤ اور تم خارشی کہلاؤ. ٹھیک ہے جی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب کپڑا بھی پہن کے آئے جناب ریشمی, اس کے اندر خارش اور. صحیح ہے جی, اس کے اندر خارش اور. اب ناک تو ناک ہے بھائی, وہ آ رہی ہے سسٹم میں, اب اس کو خارش محسوس ہو رہی ہے, کیا کرے کیا کرے کیا کرے. تو کہنے لگے کہ ہمارے جو دادا جان تھے نا, جو نکوڑیا تھا, ہاں نکوڑیا تھا اس نے کہا, جو ہمارے دادا جان تھے نا وہ بہت بڑے شکاری تھے. اچھا, سسر صاحب نے کہا اچھا, پھر کو ان کی گن بہت بڑی تھی, ہاں وہ جب کھینچتے تھے نا اس کی نال کو, کھینچتے کھینچتے کرتے کرتے ٹھاس مارتے تھے, نشانہ لگ جاتا تھا, ناک بھی صاف ہو گئی اور کام بھی ہو گیا. اب دوسرے کے اس کو بھی ہو رہا ہے بھائی کچھ خارش کرنی ہے, کچھ تو کرنا ہے. کہا اس نے تو کم بتایا, کبھی کبھی میں ہمارے دادا جا کر چمپیزی کو چپک جاتے تھے. کہا چمپیزی کو؟ پھر کیا کرتے تھے؟ کبھی اس کو ایسے 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 گود گداتے تھے. تو خارش کی خارش بھی پوری ہو گئی. تو نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر اس کو خارش پیدا ہو گئی, سب خارشی پیدا بن گئے. ان میں سے ایک خارشی کشتی کے پاس سے گزر رہا تھا, اللہ کا کرنا وہ اس کشتی میں گر پڑا. اب جیسے ہی کشتی میں گرا اور کشتی سے باہر نکلا تو اس کو لگا کہ یار یہ تو آئنمنٹ ہے, جہاں جہاں یہ پہانا لگا ہے وہاں وہاں سکون محسوس ہونے لگ گیا اس کو. اس نے کہا بھائی دوبارہ ڈبکی لگاؤ. اس کے اندر دوبارہ ڈبکی لگائی, پھر اچھی طرح مل ملا کے یہاں وہاں بھی ہر جگہ ملا. صحیح, کریم تھی, آئنمنٹ تھا. صحیح, ناک کے اندر بھی گھسے لڑا تھا, سب چیزیں کر کے اس نے. اب وہ جب گھر آیا لوگوں نے دیکھا اچھا ہی سی, اب ساری قوم بھاگی نوح علیہ السلام کی, کہاں بھاگ رہی؟ کشتی کی طرف. اور اسی کشتی میں ڈبکیاں لگا لگا کر آخر میں جیسے پلیٹ صاف نہیں کرتے کہ یہ حصہ بھی رہ گیا, اللہ تعالی نے انہی کے ذریعے سے کشتی کو صاف کروا دیا. اگر اسی سے یہ بات سمجھ جاتے کہ دیکھو تمہاری شفا اسی کشتی سے ہے, تمہاری نجات بھی اسی کشتی میں, اسی کشتی والے سے. لیکن ناشکرے تھے نا, ناشکرے تھے. کنعان بیٹا ہے, نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آج اب کوئی بچنے والا نہیں سوائے اس کے جو میری کشتی میں بیٹھ جائے. کہا نہیں, میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا, پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور پھر وہاں جا کر بچ جاؤں گا. بعض غیر معتبر تفسیری روایت میں, اتنی وضاحت سے بتا رہا ہوں, یہ بھی لکھا ہے کہ جس پہاڑ کی چوٹی پر جا کر غار میں بیٹھا وہ خالد بھائی, تو وہ اللہ نے اس کا پیشاب جاری کرا دیا, اتنا پیشاب جاری ہوا, اتنا پیشاب جاری ہوا کہ اس کو اس کے پیشاب میں ہی ڈبا کے مار دیا. اللہ کی قدرت ہے. بیٹا حضرت دو علیہ السلام کی کشتی چل رہی ہے, کہہ بیٹا آ جا, بیٹا آ جا, بیٹا آ جا, بیٹا ماننے کو تیار نہیں. ناشکری کی کفار کے ساتھ اس کا حشر ہوا. اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی, کافرہ تھی. یہاں ایک بات آپ کو تفسیری نقطہ بتاتا چلوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کسی مسلمان کا کسی کافر سے رشتہ, ازدواجی رشتہ جائز نہیں. کوئی مسلمان ہندو سے شادی کر لے, جائز نہیں. آج کل تو عیسائیوں سے بھی مسئلہ الگ ہے, یہودیوں سے بھی مسئلہ الگ ہے, ٹھیک ہے جی. تو کسی غیر مسلم سے شادی نہیں ہو سکتی, لیکن اس زمانے کے اندر مسلمان کی شادی کافر سے ہوتی تھی. چنانچہ نوح علیہ السلام کی جو شادی ہوئی تھی وہ کافرہ عورت سے ہوئی تھی, اور اس نے ناقدری کی. کس کے ساتھ ماری گئی؟ بیٹے, اپنے بیٹے کے ساتھ ماری گئی. لوط علیہ السلام کی بیوی, جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے والا تھا, حضرت جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بھیجا خوبصورت حسین لڑکوں کی صورت میں. جب عذاب آتا ہے نا تو عذاب بھی اسی راستے سے آتا ہے جس راستے پر قوم چل رہی ہوتی ہے. جب یہ سونامی آیا تو وہاں پر لوگ ننگ دھڑنگ ناچ رہے تھے, صحیح ہے جی, بیٹھے تھے, لیٹے تھے, نہا رہے تھے. جب یہ پانی پیچھے گیا, کیا ہوا بھائی؟ پانی کے پیچھے پیچھے بھاگے کہ ارے دیکھو تو پانی کہاں جا رہا ہے. وہی پانی ان کے لیے عذاب الہی کا ذریعہ بن گیا, وہی پانی. تو اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں کے پیچھے بھاگا کرتی تھی. لڑکوں سے ہی ان کو عذاب کی طرف کھینچ کے لایا گیا. اور لوط علیہ السلام کے پاس دو نوجوان خوبصورت حسین جمیل صورت میں, لوط علیہ السلام نے اولا ان کو پہچانا نہیں کہ یہ جبریل امین ہے, ہاں یہ تو حضرت میکائیل ہے. اب جب لڑکوں کو پتا, ان کی قوم کو پتا چلا کہ حسین لڑکے آئے, پاگلوں کی طرح ان کے گھر پر ہلا بول دیا, ہمیں تو لڑکے چاہیے. انہوں نے کہا بھائی لڑکیاں اللہ تعالیٰ نے عورتیں بنائی اس کام کے لیے, ہاں تم میری امت کی لڑکیوں سے شادیاں کرو, اپنی خواہشات نفسانی پوری کرو. نہیں, کہا ہمیں تو لڑکے چاہیے. اب کچھ لوگ, کچھ بدماش ان کے جو ہے دروازے کے اور دیوار کے اوپر سے کود کر ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے. اب ایک اور بات سمجھنا نقطے کی, جیسے ہی وہ حضرت جبریل کے قریب پہنچے, حضرت جبریل نے ایک پر جو گھمانا تھا اندھے ہو گئے, اندھے ہو گئے. ہاں اس واقعے سے یہ سبق لینا چاہیے کہ بد نظری کا جو عذاب پڑتا ہے نا, وہ سب سے پہلا عذاب آنکھوں پر پڑتا ہے. آنکھوں پر پڑتا ہے, آدمی تباہی کے راستے پر چلتا ہے. پھر کیا تھا, اللہ تعالی نے کہا اس قوم کو اٹھاؤ, چھ بستیاں تھی لاکھ لاکھ کی, جناب والا ایک ہی پر اٹھا کر آسمان کے قریب کر دیا, کہا پلٹ دو ان کو. پلٹ دیا گیا, اور اس کے بعد ان پر پتھر برسائے گئے جن پر ہر ایک کافر کا نام لکھا ہوا تھا. اتنا برا عمل تھا, کانت تعمل الخبائث. بھائی جب پلٹ دیا گیا موت ہو گئی, نہیں, اللہ کو اتنا غصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھر بھی برسائے. یہ عمل اچھا نہیں ہے, یہ تباہی کا راستہ ہے. تو ناشکری کی. لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا آپ نکل جائیے, جب تہجد کا وقت ہوگا نا, آخری رات ہوگی, آپ کو نکلنے کا حکم ہے, اور آپ کے گھر والے پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا, جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا اس پر بھی یہی عذاب آئے گا. بیوی چونکہ کافرہ تھی اور اپنے قوم کی حمایتی تھی, ظاہراً چلی تو نبی کے ساتھ, لیکن اس نے نبی کی عظمت کا احترام نہ کیا, خیال نہ کیا, نہ شکری کی, لہذا ایک پتھر آ کر لگا, وہ بھی مر گئی. پیچھے مڑ کے دیکھا, پیچھے مڑ کے دیکھا, تباہ ختم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر قارون کا واقعہ کتنا مشہور ہے. حالانکہ یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا, چچا زاد بھائی تھا, اور اللہ تعالی نے بہت مال اس کو عطا فرمایا تھا, بہت زیادہ مال عطا فرمایا تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اس کو حسد ہو گیا, زمین میں دھسا دیا گیا, زمین میں دھسا دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناقدری کی گئی. ہاں آج تک یہ یہود قوم اسی پریشانی میں ہے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، پریشانیوں میں چل رہی ہے. تو میرے بھائی جو نعمت اللہ دے اس کی ناشکری مت کرو. اللہ کی دیوی نعمتوں میں والدین بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں یہ اساتذہ بہت بڑی نعمت ہیں، اللہ کی دیوی نعمتوں میں یہ شیوخ ہمارے شیخ یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج کے زمانے کے اندر اپنے شیخ کی ناقدری کی انتہا ہوتی ہے. ہاں بس اتوار اتوار آ گئے بیان میں اور چلے گئے، نہ رب دو قدم پر دو قدم کے فاصلے پر رہنے والا. کہتا ہے جی وقت نہیں ہے، تمہیں جاب پر جانے کا وقت ہے، تمہیں دنیا نبھانے کا وقت ہے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے شیخ کے پاس آ کر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. کتنا آسان ہے، یہاں کتنے ساتھی احباب رہتے ہیں لیکن آنے کی توفیق نہیں ہے. بلاک ایل والے تو للو بلاک ہے نا، بیچارے کے پاس للو ہے، آج کل کے کہاں سے آئے جائیں گے. ہفتہ اتوار چھٹی میں ایک نماز شیخ کے پاس پڑھنے کی توفیق نہیں. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت مولانا یوسف لدھیانی صاحب شہید نور اللہ عمر قدہ، کتنا بڑا مجمع، لیکن جو اہل محلہ نادان ناواقف، ارے ایسے ہی ہے بس، یہ پیری مریدی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے بھی تھے بدبخت جو حضرت کے بارے میں ایسے الفاظ کہتے تھے. چونکہ ہمارا تو بچپن حضرت کی گودوں میں گزر گیا بھائی، اللہ کا شکر ہے وہیں پہ گزرا. جب انتقال ہوا اور اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا جنازہ، ارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو اتنا بڑا مجمع تھانہ بھون پہنچا کہ انگریز حکومت کو اسپیشل ٹرینیں چلانی پڑی، اسپیشل ٹرینیں. جب لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا تو تھانہ بھون کے خود رہنے والے کہہ رہے ہیں اچھا ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں. جب یہ اللہ والے چلے جاتے ہیں، جب ہمارے شیخ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، ہاں اللہ ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، ارے اور ہم نے قدردانی نہیں کی، ہم تو بیوی کی قدردانی میں لگے رہے بس. ارے میاں جب اللہ تعالیٰ نے اتنا قریب کا معاملہ دیا، الحمدللہ الحمدللہ میرے شیخ اول حضرت حاجی فاروق صاحب نور اللہ برقدہ سے میرا 1996 میں تعلق ہوا، حضرت کا وصال 1999 میں ہوا. ٹھیک ہے جی، یہ 2.5 سال بیچ کا عرصہ رہا صرف تعلق کا، صرف تو نہیں کہوں گا، اس پر بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو الحمدللہ آخری جو سال تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق دی کہ جمعرات کی رات کو سکھر ایکسپریس، جمعے کی صبح اترتا سارا دن شیخ کے پاس، پھر رات کو پھر سکھر ایکسپریس، صبح اتر کر سیدھے مدرسے. تو آپ لوگوں کے شیوخ اللہ تعالیٰ نے جس کے جہاں آپ کے کراچی میں دے رکھے ہیں. کراچی کتنا دور ہے بھائی، ہمارے اپنے کراچی میں ہم کتنے کراچی سے دور ہیں، سواریاں ہیں ٹھیک ہے، بائک تو تقریباً لوگوں کے پاس ہے، پھر بھی آنے کی توفیق نہیں ہوتی عادل، پھر بھی نہیں آنے کی توفیق ہوتی، سو رہا تھا جگا رہا تھا. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، کھوتے کے بھی دو معنی ہوتے ہیں، ایک اردو والا کھوتا ہوتا ہے، ایک پنجابی والا کھوتا ہوتا ہے، یہ پنجابی والا کھوتا ہے. صحیح، اتنے قریب رہتے ہو پھر بھی آنے کی توفیق نہیں ہے. کتنے احباب کو دیکھتا ہوں تکلیف ہوتی ہے کہ بیان کے لیے آپ آ رہے تھے، عصر کی نماز آپ بغیر جماعت کے ادا کر رہے ہیں، افسوس ہوتا ہے، بہت دل کٹتا ہے کہ میرے اللہ یہ میرے پاس آ رہے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں، نماز کا غم نہیں، جماعت کی فکر نہیں، جبکہ ہمارے ہاں 5:20 پر نماز ہے، بہت ساری جگہ تو 5 بجے نماز ہو گئی، اس کے باوجود قدر نہیں ہے. آرام سے نکلیں گے، کب نکلیں گے 5:19 پہ گھر سے نکلیں گے، کہیں خدا نہ خواستہ پہلی صف نہ مل جائے، کہیں خدا نہ خواستہ تکبیر اولا نہ مل جائے. میاں جب آپ کو مسجد سے تعلق نہیں ہے، آپ کو شیخ کا فائدہ نہیں پہنچا، میں صاف کہتا ہوں. اور جن حضرات کو، چند حضرات کو بندے نے اجازت دے رکھی ہے، اگر وہ اپنے اعمال میں اس طرح کی سستی دیکھتے ہیں اطلاع کریں، ورنہ اپنی خلافت کو کینسل سمجھیں. ٹھیک ہے جی، جب آپ اعمال پر ہی نہیں ہیں تو آپ کس چیز کا دین پھیلائیں گے؟ جب آپ کو مسجد سے ربط ہی نہیں ہے، مسجد سے تعلق ہی نہیں، شیخ کے پاس آنا نہیں، خطوں کی دعوت نہیں، اپنے اصلاح کی باتیں نہیں، تو میرے بھائی کیا نفع ہوگا؟ نفع نہیں ہوگا، نفع نہیں ہوگا. تو ناقدری کرنے والے محروم دیکھے میں نے بہت سارے بہت سارے لوگوں کو. ہاں جس نے قدر کی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑھا دیا. میرے شیخ اول رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز جو حضرت کے بعد حضرت کی جگہ پر بیٹھے حضرت ڈاکٹر صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جب میں 1992 میں سب سے پہلے میری زیارت ہوئی حضرت والا کی سکھر میں, زیارت تو پہلے بھی ہوتی رہی کراچی میں لیکن خاص طور پر زیارت کے لیے 1992 میں حاضر ہوا, پھر 1996 میں باقاعدہ خط و کتابت اور تعلق قائم کیا. تو 1992 میں اس وقت دیکھتا تھا کہ حضرت کے خانقاہ کے اندر جو چائے بنانے والے آدمی تھے نا وہ ڈاکٹر صابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. سب کو چائے پیش کرنا, چائے کا کپ دھونا, جو مٹاتا ہے وہی پاتا ہے میرے بھیا. ہاں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. جب تک مٹاؤ گے نہیں نا پاؤ گے نہیں. مٹا دیجئے مٹا دیجئے, میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. جب تک یہ کیفیت حقیقت کی نہیں ہوگی نا, یہ کیفیت کیسے ہوگی؟ اچھا بعض لوگ شعر میں لکھ کے دیتے تھے, حضرت مذہب کا شعر ہے مٹا دیجئے, میں چیک کر لیتا ہوں, دو دن کے بعد ڈانٹتا ہوں بلا وجہ. صحیح ہے جی, جب بلا وجہ ڈانٹ پٹتی ہے نا تو پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں. جب یہ بلا وجہ کی ڈانٹ میں پیشانی پہ بل آ رہے ہیں نا, ہاں تو پتہ چل رہا ہے کہ اندر کا تکبر ہے. مٹا دیجئے مٹا دیجئے, میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. شعر لکھنا اور پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے, ہاں لیکن اس کی حقیقت کو پانا اصل چیز ہوتا ہے, اصل کمال ہوتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ ڈانٹ کے بعد اس آدمی کی کیا کیفیت ہے. ہاں یہ شکر گزار بن رہا ہے یا اس کے دل کے اندر آ رہا ہے ارے شیخ تو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مناسبت ہی نہیں. جو لوگ شیخ کے پاس آتے نہیں ان کو مناسبت نہیں, آپ کہیں اور چلے جائیے. پکڑ پکڑ کے میں فون کر کے تو بلاتا نہیں بھائی. میرے حضرت والا فرماتے ہیں بھائی جو آئے اللہ کے لیے, جو جائے اللہ کے لیے. ہم تو اس کے پیچھے نہیں جائیں گے, فون تو نہیں کریں گے جی آپ نہیں آ رہے, لیکن خود آپ اپنے اعمال کے اندر کمزوری محسوس کریں گے. ہاں میرے حضرت فرماتے ہیں میاں ہر وقت شیخ کے پاس نہیں رہا جا سکتا, اور یہ ترتیب نبوت بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ بھی دنیا کا کام کرتے, فراغت کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آتے. یہ تھوڑی تھا کہ سارے کام کاج کو چھوڑا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھ گئے. ترتیب نبوت بھی یہ نہیں ہے. الا بالخواص. خواص کون ہے؟ وہ علماء ہیں, وہ معاملہ ایک علیحدہ ہے. سید طلبہ ہیں, ان کا معاملہ علیحدہ کا ہے. ٹھیک ہے جی, کہ خواص کے لیے تو یہی ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر علم دین کے لیے بیٹھ جاؤ. ساری چیزیں چھوڑنی پڑے گی پھر علم دین حاصل ہوگا. لیکن شیخ یہ نہیں کہے گا نوکری چھوڑ دو میرے پاس آؤ, بیوی بچوں کے حقوق چھوڑو میرے پاس آؤ, بیوی بیمار پڑی ہوئی ہے نہیں میرے پاس آؤ, ماں باپ بیمار پڑے ہوئے نہیں میرے پاس آؤ. لیکن عام حالت کے اندر ہمارا دل کیا ہونا چاہیے؟ ہاں جسم ہمارا کاموں کے اندر ہونا چاہیے, دل ہمارا شیخ کے پاس ہونا چاہیے. میں جب حضرت سے اجازت چاہتا ہوں حضرت فرماتے ہیں بھائی دل یہاں چھوڑ جاؤ جسم لے جاؤ. ہاں ظاہر بات ہے کہ ہر وقت تو نہیں بیٹھ سکتا نا, مدرسہ بھی ہے, نمازیں بھی ہیں, بیانات بھی ہیں, سارے کام ہیں. دل یہاں چھوڑ جاؤ شیخ کے پاس, اور جناب والا جسم لے جاؤ, جسم سے سارے کام کاج کرو اور جب فارغ ہو آ جاؤ. حضرت والا کے ایک مرید ہیں, بہت بڑے عہدے پر ہیں, لیکن فجر کی نماز کی پابندی برسوں سے, جب سے میں جڑا ہوں اس وقت 2015 سے میں موجودہ شیخ سے جڑا ہوں, اس سے ہاں میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں, اس سے پہلے سے روزانہ کے ڈی اے اوورسیز سوسائٹی جو نیشنل اسٹیڈیم کے پاس ہے وہاں سے حضرت کے پاس آتے ہیں خدمت کے لیے, باہر گاڑی لیے کھڑے رہتے ہیں. بھائی وہاں پہ سوسائٹی میں حضرت کے پاس بہت سارے گاڑی والے, وہاں سے گاڑی لے کر آتے ہیں. اس کو قدر کہتے ہیں میرے بھائی, اس کو کہتے ہیں قدر. اس کو قدر نہیں کہتے کہ چھوڑ چھاڑ کے چل دیے میرے بھائی. خانخواہ میں آ کر بیٹھنا پسند نہیں کرتے. جب آپ خانخواہ میں نہیں آ رہے, بچے کو لیا چل دیے, ملاقات بھی نہیں کر رہے, تو معلوم ہوا آپ کو مناسبت نہیں ہے, آپ کہیں اور جائیں تاکہ اللہ ملے. شیخ مطلوب نہیں ہے. میرے حضرت والا فرماتے ہیں جس نے شیخ کو مقصود بنایا وہ ناکام ہے, جس نے اللہ کو مقصود بنایا کامیاب تو وہ. لیکن اللہ کا نظام ہے, ملتے اللہ تعالیٰ شیخ کے ذریعے سے. ہاں دو چار باتیں بتا دیتا ہوں. حقوق اور آداب شیخ, از افادات حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے آداب بھی ہیں بہت سارے حقوق بھی ہیں. ہاں پہلا فرمایا, پہلی بات فرمایا کہ بدون صحبت شیخ اگر کوئی لاکھ تسبیحیں پڑھتا رہے کچھ نفع نہیں. حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا حضرت خود ذکر اللہ میں یہ کیفیت ہونی چاہیے تھی کہ وہ خود کافی ہو جایا کرتی, صحبت شیخ کی قید کیوں ہے؟ فرمائے کہ کام بناوے گا تو ذکر اللہ ہی بناوے گا, لیکن عادت اللہ یوں ہی جاری ہوئی ہے کہ بدون شیخ کی صحبت کے نرا ذکر کام بنانے کے لیے کافی نہیں، اس کے لیے صحبت شیخ شرط ہے۔ جس طرح کاٹ جب کرے گی تلوار ہی کرے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی کے قبضے میں ہو اور کاٹنے والا جانتا بھی ہو۔ ٹھیک ہے جی، میں اور آپ قصائی سے کہیں لائے میں کاٹتا ہوں، ہاں گردن پہ ہاتھ چلاتے بھی یوں کاٹتا ہے، ٹھیک ہے، باقی کھال اتار کر دکھائیے، گوشت بنا کر دکھائیے۔ اس دفعہ آپ لوگ ارادہ کر لیجئے، انشاءاللہ اپنی قربانی کا گوشت ہم بنائیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کی قربانی کا گوشت آپ کی اہلیہ بنائے گی۔ صحیح ہے جی، وہ کہیں یہ گوشت بنا کے لے کر آئے ہو، یہ کیا بےچارے کے ساتھ آپ نے جو ہے نا زیادتی کر دی۔ فرماتے ورنہ اکیلی تلوار کچھ نہیں کر سکتی، گو کاٹ جب ہوگی تلوار ہی سے ہوگی، لیکن جب ہوگی جب کسی کے ہاتھ میں ہوگی۔ فرمایا کہ تین حق مرشد کے ہیں، نمبر ایک اعتقاد، نمبر دو اعتماد، نمبر تین انقیاد۔ اس کو کہتے ہیں، میں حضرت کا بتا رہا تھا نا کہ وہ آتے ہیں، صحیح ہے جی، اور صبح حضرت کو اپنی گاڑی میں بیٹھا کر نماز پڑھوا کر بیان سن کر حضرت کو اپنی گاڑی میں واپس پہنچا کر پھر اپنے آفس کے لیے نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قدردانی۔ صحیح ہے جی، اس کو قدردانی نہیں کہتے کہ شیخ نے جب کہا جی آج دعوت ہے، آج پکنک کا پروگرام ہے، پکنک کے پروگرام میں آگے آگے ماشاءاللہ، کھانے کے پروگرام میں آگے آگے، کہا جی آج بیان ہے، کہا دیکھیں سارے کام میں تو ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، سارے کام میں تو ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں شیخ کہے بھائی چلو بھائی شیخ سفر پہ جا رہا ہے، آپ لوگ بھی ارادہ کریں جس کے پاس شرعی عذر نہ ہو، ہاں چلیے بھائی۔ کہا حضرت ہر بات میں تو ممکن نہیں ہے، صحیح، شیخ سفر پر ہم گھر پر آرام کر رہے ہیں، عذر ہے تو ایک علیحدہ بات ہے بھائی، عذر شرعی ہو ایک علیحدہ بات ہے، ہاں شیخ کو اطلاع کرو احوال کی۔ تیسری بات فرماتے ہیں حضرت شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ شیخ کامل کی پہچان یہ ہے کہ شریعت کا پورا متبع ہو، بدعت اور شرک سے محفوظ ہو، کوئی جہل کی بات نہ کرتا ہو، اس کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر یہ ہو کہ دنیا کی محبت گھٹتی جاوے اور حق تعالیٰ کی محبت بڑھتی جاوے۔ یہ جو نماز ہے نا یہ بتائے گی کہ اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے، ہاں نماز کی فکر ہی نہیں ہے۔ آٹھ بج کر بیس منٹ پر نماز ہے، آٹھ بج کر اکیس منٹ پہ نکلیں گے، الحمدللہ ہمارے ہاں نماز فجر میں مثال دے کے کہتا ہوں ایسا ہے جیسے سورج نکلنے کے بعد چھ بجے فجر کی نماز ہو رہی ہے، سورج صاحب بھی ٹانک رہے ہوتے ہیں بھائی جیسے ہی تم لوگ سلام پھیرو میں نکل کے باہر آتا ہوں، اتنے صبح تمہارے ہاں فجر کی نماز ہوتی ہے۔ جب ہمارے ہاں الحمدللہ پانچ پچپن پہ نماز تھی تو جو احباب یہاں پہ نماز پڑھنے آتے وہ پانچ چھپن پہ آتے ہیں، چلو بھائی پانچ چھپن پر ہی آتے رہو، جیسے ہی چھ بجے نماز ہوئی چھ بج کر ایک منٹ پر آتے ہیں۔ اور جو ہمارے طلباء ہیں تو وہ تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے ان کو تو آنا ہی نہیں، اوپر سے اترنے میں تین دن سے دیکھ رہا ہوں، ہاں توفیق نہیں ہے اترنے کی، نہ گھر والوں کو فکر ہوتی، ویسے طلباء کرام جناب والا پیچھے بیٹھیں گے جمعے کے دن بیان کے لیے، وہاں کونے میں جا کے بیٹھے گا آدمی، وہ دوسرے بیٹھے گا بھائی، ہاں کسی دن میں جیب سے ایک ہزار روپے کا نوٹ نکالوں گا بھائی صاحب یہ آپ کے، دوڑا دوڑا چلائے گا، پھر میں جیب میں واپس رکھوں گا، یہاں بیٹھ جاؤ یار، یہ میرے تھے دکھا رہا تھا آپ کو میرے اپنے، ہاں دنیا کے پیچھے بھاگو گے، ہاں پہلی صف چھوڑ دیتے ہو یار، اتنا غم ہوتا ہے مجھے پہلی صف چھوڑ دی، فکر نہیں ہے پہلی صف کی، تکبیر اولا کی، ارے بھائی یہ تو موت تک کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ میرے اور میرے متعلقین کی کسی ایک کی بھی صفے اول اور تکبیر اولا موت تک نہ چھوٹے، نظام یہ ہونا چاہیے۔ جب ہمیں اللہ سے تعلق، گھر سے کسی کے تعلق، وہ اس کی ذات سے تعلق ہوتا ہے، میں آپ کے گھر پر آؤں، آپ گھر پر نہ ہوں تو میں گھر پہ کیا کروں گا بھائی، کسی کے گھر پر اس سے ملنے جاتے ہیں، ہم اللہ کے گھر پر اللہ سے ملنے آتے ہیں، تو آگے آگے جا کر ملے نا بھائی، پہلی سب میں جا کر کھڑے ہو نا میرے بھیا، اس کا اہتمام کرے لازمی۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ شیخ کامل کی پہچان یہ ہے شریعت کا پورا متبع ہو، بدعت اور شرک سے محفوظ ہو، کوئی جہل کی بات نہ کرتا ہو، اس کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر یہ ہو کہ دنیا کی محبت گھٹتی جاوے۔ گھٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑتے جاؤ، دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، اور حق تعالیٰ کی محبت بڑھتی جاوے، اور جو مرض باطنی بیان کرو اس کو توجہ سے سن کر اس کا علاج تجویز کرے، اور جو علاج تجویز کرے اس علاج سے ہاں نفع ہوتا چلا جاوے، اور اس کے اتباع کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی جاوے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جب اتباع کریں گے نا تبھی درست ہوں گے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، لیجئے پانچ ہزار روپے فیس، نسخہ بھی لکھ دیا، لا کے نسخے کو دوائی بھی لے لی لیکن دوائی استعمال نہیں کر رہے، یا دوائی استعمال کر رہے پرہیز نہیں کر رہے، تو نفع کس کو ہوگا بھیا؟ نفع نہیں ہوگا، ڈاکٹر کو پھر برا بلا مت کہنا, اس کو کہتے گالیاں دیتے ہیں, ایسا ڈاکٹر ہے یار. اچھا آپ نے دوائی کھائی تھی؟ نہیں دوائی تو نہیں کھائی. اچھا اگلے سے مجھے دوائی کھا پرہیز نہیں کیا تھا, تو بھائی صاحب کیسے آپ کو فائدہ ہوگا؟ ہاں قبرستان ہی آباد کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بڑوں کی اپنی زندگیوں میں قدر کیا کریں. جی میرے شیخ ایسے تھے, لیکن آپ کیسے ہیں میرے بھائی؟ آپ نے فائدہ کیا اٹھایا؟ اہل محلہ کو دیکھتے ہیں, حضرت تھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے اکابر کو, 400 سے زیادہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلافات ہیں, تھانہ بھون میں ایک بھی نہیں تھا. ہاں تو اہل محلہ تو یہی ہوتا ہے, ہمارے امام صاحب کبھی بھی بیٹھ جائیں گے. صحیح ہے خانخواہ میں جاتا نہیں, کیا کریں گے خانخواہ میں جا کے, پتہ نہیں کیا گھول کے پلا دیں گے, پھر میں اللہ والا بن جاؤں گا. ہم نہ کچھ گھول پے کے پلائیں گے میرے بھیا. ہاں آپ آئیے تشریف لائیے اپنے خرچے پر, آپ کو چائے ضرور پلائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, اگر آپ چائے پینا پسند فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور بدھ کے اندر, بدھ کے دن بعد نماز عصر تشریف لائیے, ان شاء اللہ تعالیٰ چھولے بھی کھلائیں گے آپ کو, ان شاء اللہ چھولا چاٹ بنتی ہے, آیا کیجیے عصر کی مجلس کے اندر. میرے بھائی قدر کر لیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. نا قدری سے نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں. ہاں جب کوئی روک ٹوک کر رہا ہوتا ہے نا, برا لگتا ہے, یہ کر لیا, نہیں کرو نہیں کرو, وہ برا لگنے لگتا ہے. جب وہ روک ٹوک کرنے والا مر جاتا ہے نا, پھر پتہ بتاتی ہے دنیا کیسی فٹ بال بنا دیتی. اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ذکر کی مجلس ہو.